چوتھی فصل تبلیغ کا بیان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. ترجمہ: اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضرور ہے کہ اور لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں, اور ایسے لوگ آخرت میں ثواب سے پورے کامیاب ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو بالمعروف ونحو عن المنکر, اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو. تبلیغ کی حقیقت: امر بالمعروف یقیناً واجب ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور حکم سب کو عام ہے, مگر اس میں بھی ایک تفصیل ہے, اور وہ یہ کہ اس کی دو قسمیں ہیں, ایک خطاب عام اور دوسرا خطاب خاص. تبلیغ خاص تو ہر جگہ اور ہر شخص پر ہے, یہ کسی فرد بشر سے ساقط نہیں ہوتی, اور امر بالمعروف تبلیغ عام یعنی واعظ کہنا یہ سب کے ذمے فرض نہیں, بلکہ یہ صرف علماء پر واجب ہے, مگر عوام مسلمین کے ذمے سفر خرچ اور دیگر اسباب کا مہیا کرنا ہے. اور امر بالمعروف کا مدار قدرت پر ہے, یعنی جس کو جس کسی پر جتنی قدرت ہے اس کے ذمے واجب ہے کہ امر بالمعروف کرے. مثلا ماں باپ کے ذمے واجب ہے کہ اپنی اولاد کو نماز, روزہ اور دیگر ضروریات دین کی نصیحت کریں. خاوند پر فرض ہے کہ اپنی بیوی کو احکام شرعیہ پر مجبور کرے, اور آقا کے لیے لازم ہے کہ اپنے نوکر چاکر اور جو ان کے ماتحت ہیں ان کو امر بالمعروف کرے. حدیث شریف میں ہے مرو سبیاتکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا وضربوهم اذا بلغوا عشرا. ترجمہ: تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کرو جبکہ ان کی عمر 7 سال ہو, اور 10 سال کی عمر میں مار کر پڑھاؤ. غرض: ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنے ماتحتوں کو امور خیر کا حکم کرے اور خلاف شرع باتوں سے روکے. الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ترجمہ: یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں, اور دوسروں کو بھی نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کریں. جو شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر قادر ہو, یعنی قرائن سے غالب گمان رکھتا ہو کہ اگر امر و نہی کروں گا تو مجھ کو ضرور ضرر معتادہ بے لاحق نہ ہوگا, اس لیے امور واجبہ میں امر و نہی کرنا واجب ہے, اور امور مستحبہ میں مستحب, مثلا نماز پنجگانہ فرض ہے, تو ایسے شخص پر واجب ہوگا کہ بے نماز کو نصیحت کرے, اور نوافل مستحب ہیں, ان کی نصیحت کرنا مستحب ہوگا. اور جو شخص بالمانے المذکور قادر نہ ہو, اس پر امر و نہی کرنا امور واجبیہ میں واجب نہیں ہے, صرف اتنا کافی ہے کہ تارک واجبات اور مرتکب محرمات سے دل سے نفرت رکھے, البتہ اگر ہمت کرے تو ثواب ملے گا. پھر اسی امر و نہی میں قادر کے لیے امور واجبہ میں یہ تفصیل ہے کہ اگر قدرت ہاتھ سے ہو تو ہاتھ سے اس کا انتظام واجب ہے, اور اگر ہاتھ سے قدرت نہ ہو صرف زبان سے قدرت ہو تو زبان سے کہنا واجب ہے. ہاتھ سے ازالہ منکر کرنے کا اختیار حکام کو ہے, عوام کو اس کا اختیار نہیں. راز یہ ہے کہ عوام کی دست اندازی سے فساد ہوگا, اور شریعت کا مقصود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اصلاح ہے, نہ کہ فساد. لیکن حکومت کے درجے ہیں, باپ کو بیٹے پر اور شوہر کو بیوی پر, استاد کو شاگرد پر, فی الجملہ حکومت ہوتی ہے, لہٰذا ان کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہاتھ سے بھی امر بالمعروف کا حکم ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب لوگ معصیت یعنی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کو معصیت سے روک سکتے ہیں, مگر وہ کاہلی کریں اور ان کو معصیت سے منع نہ کریں, تو حق تعالی ان پر عذاب نازل فرمائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک قصبے پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں 18,000 مسلمان آباد تھے, اور ان کے اعمال انبیاء جیسے تھے، مگر اتنا نقص تھا کہ اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہ آتا تھا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے ہوئے تھے، لہٰذا ہلاک کر دیے گئے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھو گے اور خاموش بیٹھے رہو گے تو اس گناہ میں تم بھی شریک سمجھے جاؤ گے۔ بس خوب سمجھ لو کہ ان گناہوں کے موقعوں سے صرف بچنا ہی ضروری نہیں، بلکہ جب تک بے تعامل نصیحت نہ کرو گے اور گناہوں سے ان کو نہ روک دو گے، اس وقت تک بری الذمہ ہرگز نہ ہو سکو گے۔ تبلیغ کے آداب و شرائط۔ امر بالمعروف کا حکم علل اطلاق نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضوابط، قاعدے اور طریقے مقرر ہیں۔ ایک قسم اصول کی تبلیغ کرنا ہے اور اس کے الگ آداب ہیں، ایک فرع کی تبلیغ اس کے الگ آداب ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس امر کے متعلق جس کی تبلیغ کرنی ہو شریعت کا پورا حکم معلوم ہو۔ دوسرا یہ کہ امر بالمعروف کی اول شرط اخلاص ہے، کہ محض لوجہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر نصیحت کرے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نصیحت نہ کرے۔ اور اس کا معیار یہ ہے کہ عین نصیحت کے وقت بھی یہ شخص مخاطب کو اپنے سے افضل سمجھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دوسروں کی نصیحت کے لیے شفقت شرط ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ تبلیغ کے وقت خود نفس تبلیغ کو مطلوب سمجھے، ترتب ثمرات کو مقصود نہ سمجھے کہ وہ غیر اختیاری ہیں۔ پانچواں یہ کہ واعظ میں تعرض خاص نہ ہونا چاہیے، بلکہ خطاب عام ہونا چاہیے۔ چھٹا یہ کہ واعظ کے لیے مناسب ہے کہ محض تبلیغ کے لیے ہو کہ احکام کی تبلیغ کرے، اور اس کو ہدیہ وغیرہ لینے سے قطعاً منع کر دیا جائے۔ جب واعظ بے غرض ہوگا اس کا مخاطب پر بڑا اثر ہوگا۔ ساتواں یہ کہ کسی شخص کی مجمع عام میں اصلاح نہ کی جائے، کیونکہ اس سے دوسرے کو شرمندگی ہوتی ہے، اور اس شرمندگی کا اثر یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے سے بغض ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے ترک کرنے کے بجائے اس میں اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری رسوائی تو ہو ہی گئی ہے، پھر میں کیوں چھوڑوں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو خود اس کو خلوت میں لے جا کر اس سے کہہ دے، یا اگر اس سے نہ کہہ سکے تو کسی ایسے شخص سے کہہ دے جو کہ اس کی اصلاح کر سکے، لیکن اس کے دشمن سے نہ کہے، کیونکہ دشمن سے کہنے میں اصلاح تو ہو نہیں سکتی، ہاں تذلیل ہوگی۔ آٹھواں یہ کہ سختی اور درشتی کا اظہار نہ ہو، بلکہ نرمی اور شفقت سے امر بالمعروف کرے۔ اس پر بھی مخالفت ہو تو تحمل کرے، اور تحمل کی طاقت نہ ہو تو خطاب خاص نہ کرے، محض خطاب عام پر اکتفا کرے۔ نرمی سے کہے، تحقیر اور طعن کے طور پر نہ کہے۔ طریق تبلیغ۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ حسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ترجمہ: حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو سبیل رب یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت اور مواعظ حسنہ یعنی اچھی گفتگو کے ساتھ بلائیے، اور اگر مجادلہ کی ضرورت ہو تو ان سے مجادلہ یعنی بحث و مباحثہ بھی کیجیے، مگر احسن طریقے سے ہو۔ سبیل رب وہ ہے جس سے ان تک رسائی ہو جائے، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ سبیل صرف اسلام ہے۔ اسی کی طرف بلانے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا ہے۔ اسی کے متعلق حق تعالی نے تین چیزیں بتلائی ہیں: دعوت بالحکمت، دعوت بالموعظۃ الحسنہ، اور ایک مجادلہ۔ یعنی ایک قسم یہ ہے کہ موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت کی جائے، اور ایک یہ کہ مجادلہ حسنہ کیا جائے۔ گفتگو میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اپنے دعوے کا اثبات اور دوسرے کی دعوے کا ابطال۔ تو حکمت یہ ہے کہ اپنے دعوے پر علمی دلائل قائم کیے جائیں، اور مجادلہ یہ ہے کہ مخالف کے مدعی کو باطل کیا جائے۔ اصل مقصد یہ دونوں ہیں۔ باقی تیسری چیز موعظہ حسنہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عباد یعنی بندوں کے ساتھ شفقت بہت زیادہ ہے، اس لیے موعظہ حسنہ بھی ایک طریق بتایا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے ناصح دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ضابطے کے ساتھ نصیحت کرنے والا، وہ تو اپنے ضابطے کی خانہ پوری کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ ناصح جس کو سامعین پر شفقت بھی ہے، مثلا ایک تو منادی کا حکم سناتا ہے اور ایک باپ کا نصیحت کرنا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ منادی کا کام تو ضابطے کا ہے، صرف حکم پہنچانا اس کا فرض منصبی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے اس کو کوئی بحث نہیں۔ اور باپ محض سنانے پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس کی شفقت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ کسی صورت سے اس کو منوا لوں، اس لیے وہ ایسی صورت اختیار کرتا ہے کہ بیٹا مان ہی لے، چنانچہ اس کو سمجھاتا ہے، کڑتا ہے، دل سے دعا کرتا ہے، اوروں سے بھی دعا کراتا ہے۔ تو دیکھیے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ غرض محض شفقت ہی کے مقتضا سے اللہ تعالیٰ نے اولاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ثانیاً آپ کی امت کو فرمایا ہے کہ دعوت میں صرف حکمت یعنی دلائل پر ہی اکتفا نہ کرو، بلکہ ساتھ ساتھ موعظہ حسنہ بھی کرتے رہو، اور وہ ایسے مضامین مؤثرہ ہیں جن سے مخاطب میں نرمی پیدا ہو جائے، دل پگھل جائے، جیسے درجات جنت کی ترغیب اور جہنم سے ترہیب کرنا وغیرہ۔ مثلاً باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ چیز مضر ہے، اس کو مت کھانا، یہ پیٹ میں درد پیدا کرے گی، پھنسیاں نکل آئیں گی۔ اسی طرح کبھی تما دلانے سے کام لیتا ہے، اور اگر یہ دوا پی لوگے تو تم کو یہ دوں گا اور وہ دوں گا۔ تو اس لیے ترغیب و ترہیب دونوں کی ضرورت ہے۔ نصیحت کا قاعدہ یہ ہے کہ مصلح اپنے اوپر مشقت ڈالے اور مخاطب کو آسان طریقے سے سمجھائے، ابتدا میں تو تالیف قلب کرے اور انتہا میں صفائی سے کام لے، یعنی مسئلے کو صاف صاف بیان کر دے، گول مول بیان نہ کرے۔ ابتدا میں ترغیب اعمال اخلاق کے پیرایا میں دینی چاہیے، تاکہ مخاطب کو گرانی اور وحشت نہ ہو۔ مثلا اس طرح نصیحت شروع کرے کہ نفس کو پابند کرنا اور آزادی سے روکنا، اس میں استقلال اور پختگی پیدا کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ مردانگی اس میں ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو یافتہ ہو، نفس کا تابع فرمان نہ ہو۔ طریقہ کار: دو چار آدمی مل کر تبلیغ کا کام شروع کر دیں اور اپنی قلت پر نظر نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دیں، تبلیغ عام کے لیے ایک مبلغ مقرر کر لیں اور اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، کسی عالم کو مشورے کے لیے منتخب کریں، اسی کے مشورے سے مبلغ رکھیں اور اسی کی رائے سے تبلیغ کا طریقہ اختیار کریں، اور مبلغ سے کہہ دیں کہ جس طرح فلاں شخص کہے اسی طرح کرو۔ رفاہ عام کا کوئی کام کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے جتنا کام ہو سکے شروع کر دے، مثلا ایک دینی مدرسہ قائم کرنا ہو تو لڑکے لے کر بیٹھ جائیں اور پڑھانا شروع کر دیں، کوئی پوچھے تو کہہ دیں کہ اتنا ہی ہمارے بس میں تھا، بس اپنا کام کیجئے، آگے اللہ تعالی مالک ہے، مدرسہ بھی جاری کرا دے گا۔ طریقے تحصیل: تبلیغ کے فضائل اور ترک تبلیغ کے مواخذے کو ذہن میں حاضر کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا، اس کا طریقے تحصیل ہے۔ پانچویں فصل: تفکر کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ شاید وہ کچھ فکر کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فَآثِرُوا مَا يَبْقِي عَلَى مَا يَفْنِي۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے: بس باقی رہنے والی چیزوں کو فانی چیزوں پر اختیار کرو۔ حقیقت تفکر: دو معلوم چیزوں کا ذہن میں حاضر کرنا جس سے تیسری بات ذہن میں آ جائے، اس کا نام تفکر ہے۔ مثلا ایک بات یہ جاننا کہ آخرت باقی ہے، دوسری بات یہ جاننا کہ باقی قابل ترجیح کے ہے۔ ان دونوں سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آخرت قابل ترجیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین يذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ترجمہ: بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگرے رات دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے دلائل ہیں، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ ہر حال میں دل سے بھی اور زبان سے بھی، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس مخلوق کو لا یعنی پیدا نہیں کیا بلکہ اس میں حکمتیں رکھی ہیں، ہم آپ کو منزہ اور پاک سمجھتے ہیں، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس میں صاف تعلیم ہے کہ خلق سماوات و ارض یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں اس غرض سے تفکر کرنا چاہیے کہ خداوند کریم کی حکمت و قدرت کا علم ہو کہ یہ فضول پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ پھر اس سے امکان وقوع معاد یعنی آخرت پر استدلال کر کے جنت کی طلب اور جہنم سے استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، یعنی اعمال صالحہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس باب میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ کان دائم الفکر متواصل الاحزان، کہ آپ ہمیشہ فکر و سوچ اور غم میں رہتے تھے اور اس فکر اور غم ہی کا یہ اثر تھا کہ آپ کبھی کھل کر ہنستے نہ تھے۔ حدیث شریف میں ہے کان جلدہ تبسم، کہ آپ کا بڑا ہنسنا یہ ہوتا تھا کہ آپ تبسم فرما لیتے تھے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حوصلہ تھا کہ ہماری خاطر سے تبسم فرما لیتے تھے، ورنہ جس کے سامنے وہ احوال شدید ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف تھے تو اس کو تو تبسم بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ باتیں جانتے ہو جو مجھے معلوم ہے تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ رویا کرتے، یعنی بالکل نہ ہنستے۔ تفکر کی ضرورت۔ عن علا قال لا خیر فی قراءۃ لیل فیہا تدبر ولا عبادہ لیس فیہا فقہ۔ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، ایسے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی متدب نفع نہیں جس میں فکر نہ ہو، اور نہ ایسی عبادت میں جس میں معرفت نہ ہو۔ صوفیہ کے طریقے کا مدار اعظم یہی فکر ہے، یعنی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اکابر کو بھی فارغ ہو کر بیٹھنا نہ چاہیے، مثلا مبتدی کے اہتمام اصلاح اعمال اور اندیشہ تغیر حال میں لگا رہنا چاہیے۔ فکر کی وجہ سے راستہ خود بخود منکشف ہونے لگتا ہے۔ سوچنے کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑی کی بال کمانی، کہ ہے تو مختصر مگر تمام پرزوں کی حرکت اسی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہو جاتے ہیں۔ سارا قرآن مجید فکر کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ قیامت کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کو قیامت کے امکان کو سمجھنے کے لیے ملکوت السماوات والارض میں نظر کرنی چاہیے، یعنی زمین و آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس پر نظر کرنا چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ یہ احکام صاف صاف اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت میں فکر کرو، یعنی دنیا اور آخرت میں موازنہ کے لیے تفکر کرو کہ ان میں اختیار کرنے کے قابل کون ہے اور کون قابل ترک ہے۔ اہل اللہ نے دنیا میں فکر کر کے ہی اس کی حقیقت کو سمجھا ہے، اس لیے دنیا سے ان کو نفرت ہے۔ طریق فکر۔ نور ایمان کے کامل کرنے کا طریقہ ذکر و فکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے ارشاد فرمایا ہے، وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ۔ ترجمہ: ہر شخص یہ دیکھتا اور فکر کرتا رہے کہ کل کے واسطے کیا سامان کیا ہے، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ آج دن میں کتنے نیک کام ہوئے، جو نیک کام ہوئے ہیں ان پر خدا کا شکر ہے، اور جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ و استغفار کرے، جو بات کہے سوچ کر کہے، جو کام کرے پہلے اس کے انجام کو سوچ لے، مراقبات کرے، بالخصوص مراقبہ موت، اور اگر موت کے سوچنے سے کسی کا دل گھبرائے تو حیات کو سوچے کہ اس حیات سے اچھی ایک دوسری حیات ہے جو خیر بھی ہے، ابقا یعنی باقی رہنے والی بھی ہے، اللذ یعنی بہت لذیذ بھی ہے، اشہا یعنی بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہے۔ یوں تصور کرے کہ میں آسمان پر پہنچا ہوں، حوریں ہیں، باغ کے قصور کی سیر کر رہا ہوں، پھر یہ خیال کرے کہ یہ چیزیں جب ملیں گی جب خدا کے حکموں کی پابندی کروں گا، اسی سے لالچ اور رغبت پیدا ہوگی اور اعمال صالحہ سرزد ہوں گے۔ طریق تحصیل، دونوں چیزوں یعنی دنیا اور آخرت کی حقیقت کا ذہن میں حاضر کرنا تفکر کی تحصیل کا طریق ہے۔ چھٹی فصل، تفویض کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس مومن نے کہا، وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ترجمہ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، خدا تعالیٰ سب بندوں کا خود نگران ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالساء واذا اميت فلا تحدث نفسك بالصباح، ترجمہ، جب صبح ہو تو شام کے متعلق اپنے دل میں خیال نہ لاؤ، اور شام ہو تو صبح کے متعلق خیال نہ لاؤ۔ حقیقت تفویض اور طریق کار، اپنے کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا کہ وہ جو چاہیں ان میں تصرف کریں، اور اپنی طرف سے کوئی حالت یا نظام تجویز نہ کرنا تفویض ہے، جو تمام حالات کو شامل ہے، خواہ وہ حالات آفاقیہ ہوں خواہ انفسیہ ہوں، پھر انفسیہ میں خواہ احوال حسیہ ہوں جیسے مرض و صحت اور قوت و ضعف، خواہ باطنیہ ہوں جیسے قبض و بست، ہیبت و انس، محبت و شوق اور اسی طرح کی چیزیں۔ تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے، تدبیر کرے اور تدبیر کے نتیجے کو خدا کے سپرد کر دے، اور جن امور میں تدبیر کا کچھ تعلق اور دخل نہیں ان میں تو ابتدائی سے تفویض اور تسلیم اختیار کرے، اپنی طرف سے کوئی حالت یا نظام تجویز نہ کرے۔ تجویز ہی تمام تر پریشانیوں کا سبب ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونے سے کلفت ہوتی ہے، اور زیادہ حصہ اس نظام کا جو ہماری طرف سے تجویز ہوا ہے غیر اختیاری بھی ہوتا ہے۔ تو غیر اختیاری امور کے لیے نظام تجویز کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے اہل اللہ نے تجویز قطع کر کے یہ مذہب اختیار کر لیا ہے۔ شعر ہے، زندہ کنی عطائے و در بخشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو ہرچے کنی رضائے تو۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم خدا کے ہیں اور ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں جو چاہیں تصرف کریں۔ پھر اس کے بھی دو طریق ہیں، کبھی تو استحضار ثواب سے تفویض حاصل ہو جاتی ہے کہ اس سے ہم کو ثواب ملے گا، اور کبھی محض رضاء حق کے لیے تفویض کی جاتی ہے، گو ثواب بھی مل جائے مگر یہ شخص محض اس لیے تفویض کردہ ہے کہ محبوب کا حق یہی ہے کہ اس کے سامنے اپنی رائے اور تجویز کو فنا کر دیا جائے، یہ تفویض کا اعلیٰ درجہ ہے۔ صاحب تفویض تو ہر امر میں ابتدائی سے تفویض کرتا ہے، اور تدبیر جو کرتا ہے محض سنت اور طاعت سمجھ کر کرتا ہے، اس کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ تدبیر ضرور کامیابی ہو، بلکہ وہ کامیابی اور ناکامی کو حق تعالیٰ کے سپرد کر کے کوشش کرتا ہے کہ دونوں حالتوں میں راضی رہتا ہے، اور اسی میں راحت بھی ہے۔ مگر راحت کی نیت سے تفویض کرنا دین نہیں بلکہ دنیا ہے۔ حقیقی تفویض وہ ہے جس میں یہ بھی قصد نہ ہو کہ اسے چین ملے گا، بلکہ محض رضا حق کا قصد ہو، کیونکہ راحت تو بہرحال ہوگی مگر اس نیت سے ثواب باطل ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ اس نیت کی نحوست سے راحت بھی کم نصیب ہو، نیز اس درجے کا رضا اور قرب بھی نہیں ہوتا جیسا کہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو تفویض کو محض حق تعالی کا حق سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ یہ سمجھ کر تفویض اختیار کرو کہ تم غلام ہو اور وہ آقا ہیں، اور آقا کا حق ہے کہ غلام اپنے امور اس کو مفوض کر دے اور اپنی منفعت و مصلحت کا خیال نہ کرے، پھر وہ منافع و مصالح بھی خود بخود حاصل ہو جائیں گے کیونکہ وہ تفویض کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ادائے حق عظمت کے ساتھ وہ منافع ما ثواب اور رضا کے حاصل ہوں گے، اور اس کے بغیر گو منافع مرتب ہوں گے مگر اس سے رضا و قرب زیادہ نہ ہوگا۔ الغرض اپنی تجویز کو دخل نہ دیں بلکہ اپنی تربیت کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ جس طرح چاہیں تربیت کریں، حالات و کیفیات عطا کریں یا سب کو سلب کر لیں، اپنی تجویز کو خدا تعالیٰ کی تجویز میں فنا کر دیں یعنی کامل ابدیت اختیار کریں۔ طریق تحصیل، جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے اس وقت اس کو فوراً ذہن میں حاضر کر لیا جائے کہ یہ حق تعالی کا تصرف ہے. ابتدان تو یہ اہل اللہ کو یہ حال تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. خدا تعالی کی حکمت و قدرت کو سوچ سوچ کر اپنے ارادے اور تجویز کو فنا کرنا پڑتا ہے، پھر یہ حالت ان کے لیے امر طبعی بن جاتی ہے. ساتویں فصل، تقوی کا بیان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ترجمہ، اے ایمان والو، خدا سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان التقوی ہا ہنا واشارہ الی الصدر. آگاہ رہو کہ تقوی اس جگہ ہے، اور آپ نے اپنے قلب کی طرف اشارہ کیا. حقیقت تقوی، تقوی کا امر یعنی حکم اور فضل قرآن مجید میں جس قدر ہے غالباً کسی چیز کا اتنا نہیں ہے، اس لیے اس کا محتم بشان ہونا معلوم ہوا. حقیقت اس کی یہ ہے کہ تقوی کا استعمال شریعت میں دو معنوں میں ہوتا ہے، ایک ڈرنا اور دوسرے بچنا. اور تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو معاصی یعنی گناہوں سے بچنا ہی ہے، مگر سبب اس کا ڈرنا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے جبھی اس سے بچا جاتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اولاً جب فتق اللہ حق تقاتی ہی کا نزول ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تو اس سے صحابہ ڈر گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ آج ہی حق تقوی لازم ہو گیا، حالانکہ شروع ہی سے تقوی کا حصول دشوار ہے. حق تقوی کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی شان کے لائق جیسا تقوی ہے وہ اختیار کرو. سو آیت میں یہ مراد نہیں، کیونکہ یہ تو بشر کی طاقت سے خارج ہے اور اس کی تکلیف مل اعتاق ہے. اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسان کی وسعت کے موافق جو تقوی خدا کی شان کے لائق ہے اس کو بجا لاؤ. آیت میں یہی معنی مراد ہیں. ابتدائی سے انسان کا اس درجے میں پہنچ جانا دشوار ضرور ہے، تو صحابہ کرام نے اس آیت کو بمانے نور سمجھا، اور پھر یہ خوف ہوا کہ حق تقوی کا آج ہی سے حاصل ہونا تو بڑا دشوار ہے، پھر اس حکم کی تعمیل کیوں کرو. اس پر دوسری آیت نازل ہوئی، فتق اللہ مستطعتم، یعنی جتنا تقوی تم سے اس وقت ہو سکتا ہے جو تمہاری استطاعت میں ہے، اس وقت تو اس کو اختیار کرو، پھر ترقی کرتے رہو یہاں تک کہ حق تقوی حاصل ہو جائے. اس آیت نے پہلی آیت کی تفسیر کر دی. تقوی کے مختلف مدارج ہیں. ایک تقوی یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو ترک نہ کرے اور محرمات کا ارتکاب نہ کرے، یعنی حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کرے. پھر جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی تقوی پیدا ہوتا رہے گا، اور اس تقوی کے کمال سے ایمان بھی کامل ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ درجہ احسان حاصل ہو جائے گا جو کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور یہی تقوی کا بھی اعلیٰ درجہ ہے، اور یہی درجہ مطلوب ہے. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ترجمة، کچھ سارا کمال اسی میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کو کر لو، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے، اور اسی طرح قیامت کے دن آنے پر بھی، اور فرشتوں کے وجود پر بھی، اور اللہ کی کتاب اور سب پیغمبروں پر بھی، اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو اور دوسرے غریب محتاجوں کو بھی، اور بے خرچ مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو یعنی قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں بھی مال خرچ کرتا ہو، اور وہ شخص نماز کی پابندی بھی رکھتا ہو اور مقررہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو اشخاص کے ان عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، جب کسی جائز امر کا عہد کر لیں، اور اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ لوگ ان موقعوں میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں، ایک تو تنگ دستی میں، اور دوسرے بیماری میں، اور تیسرے مارکہ قتال کفار میں، یعنی کم ہمت اور پریشان نہ ہوں۔ بس یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ غرض اصلی مقاصد اور کمالات دین کے یہ ہیں، نماز میں کسی سمت کو منہ کرنا انہیں کمالات مذکورہ میں سے ایک کمال خاص یعنی اقامت صلاۃ کے توابع اور شرائط میں سے ہے، اس کے حسن سے اس میں بھی حسن آ گیا، ورنہ اگر نماز نہ ہوتی تو کسی خاص سمت کو منہ کرنا بھی عبادت نہ ہوتا۔ اس آیت میں تمام ابواب تقویٰ کو اجمالاً بیان کر دیا گیا، جس میں اول محض صورت بے معنی کو کافی سمجھنے کی ممانعت ہے کہ اس کے بعد ایمان باللہ او ایمان بالمعاد اور ایمان بالملائکہ اور ایمان بکتاب السماویہ اور ایمان بالانبیاء کا حکم ہے، یہ تو اعتقادیات کے متعلق ہے۔ پھر حب مال کو انفاق یعنی خرچ کرنے سے زائل کرنے کا حکم ہے، یا محبت الہی میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے، یہ اصلاح قلب کے متعلق ہے۔ پھر اقامت الصلاۃ کا حکم ہے، اور یہ طاعت بدنیہ ہے۔ پھر ایتاء الزکاۃ کا، یہ طاعت مالیہ ہے۔ اس کے بعد ایفاء عہد کا حکم ہے، جو معاشرت کے متعلق ہے۔ پھر صبر کا حکم ہے، جو سلوک کے متعلق ہے۔ غرض اس میں تمام شعبے تقویٰ کو اجمالاً جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے اولئک ہم المتقون پر اس کو ختم فرمایا ہے، یعنی یہی لوگ صحیح معنوں میں متقی ہیں۔ اعمال تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو دین میں منافع بخش ہیں، ان کا تو کرنا معمور بہ ہے، خواہ درجۂ فرضیت و وجوب میں ہو یا درجۂ سنیت اور استحباب میں، اور بعض وہ ہیں جو دین میں مضر ہیں، ان کا ترک معمور بہ ہے، خواہ درجۂ حرمت میں ہو یا کراہت میں، یا بعض وہ ہیں جن کے فعل یا ترک کا حکم نہیں، وہ مباحات ہیں۔ مباحات اپنے اثر کے لحاظ سے دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ دین کے لیے منافع بخش ہیں، جیسے بغرض حفظ صحت چلنا پھرنا، ورزش کرنا، یہ نافع نہیں، اگر دین میں نافع ہے تو وہ فعلاً معمور بے ہے، گو درجہ وجوب میں نہ ہو، مگر جب مباح نافع فی الدین یعنی دین میں منافع بخش ہو اور اس کی اچھی نیت سے کیا جائے تو مستحب ضرور ہو جاتا ہے اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے، یا وہ دین میں نافع نہیں تو فضول ہے اور فضولیات کا ترک کر دینا معمور بہ شرن ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، من حسن الاسلام اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ترجمہ، اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ لا یعنی کو ترک کر دیا جائے، جب فضولیات کے ترک کو حسن اسلام میں داخل کیا ہے اور حسن اسلام معمور بہ اور مطلوب ہے، تو ان فضولیات کا ترک بھی معمور بہ ہو گیا، گو ان کو حرام نہ کہا جائے، مگر فضولیات میں اشتغال کراہت سے خالی نہیں۔ بس جس طرح حرام اور مکروہ سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح فضولیات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ غرض بے ضرورت مباحات میں مشغول ہونا بھی برا ہے، اور ضرورت کے وقت مشغول نہ ہونا بھی برا ہے۔ بعض لوگ قبل اسلام کی حالت احرام حج میں اگر کسی ضرورت سے گھر جانا چاہتے تو دروازے سے جانا ممنوع جانتے تھے، اس لیے پشت کی دیوار میں نقب دے کر اس میں سے اندر جاتے تھے اور اس عمل کو فضیلت سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، ترجمہ، اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کے پیچھے سے آیا کرو، ہاں فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے، چونکہ دروازوں سے گھروں میں آنا حرام نہیں، اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری نہیں ہوا۔ سو اگر چاہو تو گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اصل الاصول تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس سے البتہ امید ہے کہ تم دارین میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت سے ایک بڑے کام کی بات معلوم ہوئی ہے کہ جو شے شرن مباح ہو اس کو طاعت و عبادت اعتقاد کر لینا، اس طرح اس کو معصیت اور محل ملامت اعتقاد کر لینا شرن مذموم ہے۔ چنانچہ گھروں میں دروازوں سے آنا مباح تھا، اس کو ان لوگوں نے معصیت سمجھا تھا، اور دروازہ چھوڑ کر کسی اور طرف سے آنے بھی فی نفس مباح ہے، اس کو ان لوگوں نے عبادت و فضیلت سمجھا تھا۔ اس پر حق تعالیٰ نے ان پر رد فرمایا اور ان کے اعتقاد کو باطل اور مخالف تقویٰ کے ٹھہرایا، اور تقویٰ کو واجب فرمایا۔ تو جس چیز سے واجب کا ترک اور خلاف لازم آئے وہ ضرور گناہ ہوگی، بس ان کے یہ دونوں اعتقاد گناہ ہوئے، اور اس قاعدے سے ہزاروں اعمال کا حکم معلوم ہو گیا جو کہ عوام بلکہ خواص میں بھی شائع ہیں۔ نیز خیال یہ رہے کہ ہر شے اور اعضاء کا تقویٰ ہے۔ آنکھ کا تقویٰ یہ ہے کہ بری نگاہ سے کسی عورت یا مرد کو نہ دیکھے، زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو ستائے نہیں، اسی طرح ہاتھ کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، شہوت سے اس کو مس نہ کرے، پاؤں کا تقویٰ یہ ہے کہ بری جگہ چل کر نہ جائے، کان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ سنے، راگ باجے سے بچے، وضع میں بھی تقویٰ ہے کہ خلاف شریعت وضع نہ رکھے، پیٹ کا تقویٰ ہے کہ حرام مال نہ کھائے وغیرہ۔ حاصل یہ ہے کہ صادق اور متقی یہی لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں جو ابھی مذکور ہوئے ہیں، اور ان اوصاف میں تمام اجزائے دین کا ذکر اجمالاً آ گیا، دین کا کوئی جز اس سے باقی نہیں رہا۔ اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ صادق اور متقی وہی شخص ہے جو دین میں کامل ہو، پس صدق اور تقویٰ کی حقیقت کمال دین ہونا ثابت ہو گیا۔ طریقہ کار، جو کام کریں اس میں یہ دیکھ لیں کہ ہم خلاف شریعت تو نہیں کرتے، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ دین کا کام میں تو یہ دیکھ لیں کہ شریعت نے اس کی کامیابی کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے موافق کریں، اور کام اور دنیا کا جو کام کریں اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ جائز ہے یا ناجائز۔ طریقہ تحصیل، اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کو یاد کرنا اور سوچنا اس کا طریقہ تحصیل ہے۔ آٹھویں فصل، تواضع کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ، ترجمہ، اور رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مَنْ تَوَادَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهِ، ترجمہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تواضع کی حقیقت، تواضع للہیہ کی حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں اپنے کو لا شے سمجھے، یعنی کہ کوئی چیز نہ سمجھے، اور ہیچ سمجھ کر تواضع کرے، اپنے کو رفعت کا اہل نہ سمجھے، اور سچ مچ اپنے کو مٹانے کا قصد کرے۔ اس کی اصل مجاہدہ نفس ہے، کیونکہ تواضع اس کا نام نہیں کہ زبان سے خاکسار، نیاز مند، ذرہ بے مقدار کہہ دیا، بلکہ تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو ذرہ بے مقدار سمجھ کر برا بھلا کہے اور ذلیل کرے تو تم کو انتقام کا جوش پیدا نہ ہو، اور نفس کو یوں سمجھاؤ کہ تو واقعی ایسا ہے، پھر کیوں برا مانتا ہے، اور کسی کی برائی سے کچھ رنج و اثر نہ ہو تو یہ تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مدا و ذم یعنی تعریف اور مذمت دونوں برابر ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ عقلاً برابر ہو جائے، کیونکہ طبعاً تو مساوات ہو نہیں سکتی، کیونکہ غیر اختیاری ہے، البتہ اختیاری امور میں تواضع اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك، ترجمہ، حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو اب پسند نہیں کرتے، اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر، یعنی بے تکلف اور متوسط رفتار تواضع و سادگی کے ساتھ اختیار کر، اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کر، یعنی گفتگو میں بھی عاجزی اور تواضع اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تواضع اختیار کرے گا ہم اس کو رفعت یعنی بلندی درجات عطا کریں گے۔ نیز اتفاق کی اصل تواضع ہے، جن دو شخصوں میں تواضع ہوگی ان میں نااتفاقی نہیں ہو سکتی۔ تواضع میں جذب اور کشش کی خاصیت ہے، متواضع کی طرف خود انجذاب ہوتا ہے، بشرط یہ کہ صحیح تواضع ہو۔ طریقہ کار یہ سمجھ کر تواضع اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق یہی ہے کہ ان کے سامنے پستی اور تواضع کو اپنی صفت بنائیں اور اپنے کو لا شے یعنی کہ کوئی چیز نہ سمجھیں۔ لباس اور وضع سے اہل دنیا کے طرز گفتگو سے عزت طلب کرنا انسان کا کام نہیں، یہ تو نہایت بھدا پن ہے۔ جس جماعت میں شمار ہے اس کی اصطلاح، وضع اور طرز کو اختیار کریں، عزت اسی میں ہے۔ اگر مخلوق میں اس سے عزت نہ بھی ہوئی تو کیا پرواہ ہے، خالق کے ہاں تو ضرور عزت ہوگی، ظاہری اسباب عزت کی ضرورت نہیں۔ انسان تو وہ ہے جو کمالات میں بادشاہ ہو گو ظاہر میں فقیر ہو۔ عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مبی حقیر گدایاں عشق را کی قوم، شہان بے کمر او خسرو ان بے کلا اند، یعنی عشق کے بھکاری کو حقیر نہ سمجھ کہ یہ لوگ باوجود ظاہری کر و فر اور تاج نہ ہونے کے بھی بادشاہ ہیں۔ اگر کوئی لباس پر تان کرے کرنے دیں، طرز میں عیب نکالے نکالنے دیں، کسی کی تحقیر کی پرواہ نہ کریں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کافی ہے۔ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں اور یاد رکھیں کہ عشق و محبت میں تو ملامت ہوا ہی کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے عاشق اور محب بننا چاہتے ہیں تو ملامت سننے کے لیے تیار رہیں۔ نساز و عشق را کنجے سلامت، خوشا رسوائی کوئے ملامت۔ ترجمہ، جس جگہ زیادہ تواضع کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو وہاں قصداً اتنی تواضع نہ کریں، کیونکہ بعض طبائع کو بلکہ اکثر کو واقعی زیادہ تواضع کرنے سے ندامت اور تکلیف ہوتی ہے۔ باقی اگر حال ہی غالب ہو جائے اس طرف التفات ہی نہ ہو تو اور بات ہے۔ طریق تحصیل وہی ہے جو تکبر کے طریق علاج ہے۔ نوی فصل، توبہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس توبوا الی اللہ، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کی حقیقت، خطا کو یاد کر کے دل کا دکھ جانا، اور اس کے لیے لازم ہے کہ اس گناہ کا ترک کر دینا اور آئندہ کو پختہ ارادہ رکھنا کہ اب نہ کریں گے، اور خواہش کے وقت نفس کو روکنا توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بوجھ سے قرب کی جانب لوٹ آنے کے ہیں، مگر اس کے لیے بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ ابتدا تو یہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعائیں پھیل جائیں اور دل کو مضمون کی پوری آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ سم میں قاتل ہے اور تباہ کر دینے والی شے ہے، اور پھر خوف اور ندامت پیدا ہو کہ گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مصمم قصد کر لے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گزشتہ تقصیر اور کوتاہی کا تدارک کرے۔ جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق توبہ کا یہ ثمرہ پیدا ہو جائے گا تو گویا توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے۔ محققین کا مشہور قول تو یہ ہے کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ عدم عود یعنی پھر گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں بلکہ عزم کا نہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس عزم میں ایز ایک قسم کا دعویٰ اور مشیت سے غفلت بلکہ مشیت سے معاوضہ ہے، لیکن ذوق اور ظاہر نصوص اس کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ عزم مقدمہ ہے کف کا، اور کف واجب ہے اور واجب کا مقدمہ واجب ہوا کرتا ہے، اس لیے عزم عدم عود توبہ کے لیے لازم ہے۔ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ عزم کے ساتھ قدرت و مشیت الہی پر بھی نظر کر کے ابتلا کا بھی اندیشہ رکھے، غیر عارفین کی توبہ کی طرح نہ ہو کہ عزم کرتے ہوئے قضاء و قدر سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ محققین کے نزدیک توبہ کی حقیقت صرف ندامت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، التوبۃ الندم، یہ عزم مستقل طاعت ہے۔ صحت تو توبہ کا موقوف علیہ نہیں ہے، صحت توبہ کا موقوف علیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیکم وکان اللہ علیما حکیما، وليست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان۔ ترجمہ، توبہ جس کا قبول کرنا حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ان لوگوں کے ہے جو حماقت سے کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب ہی وقت میں یعنی قبل حضور موت توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسوں پر تو خدا تعالیٰ توبہ قبول توبہ کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں، یعنی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس نے دل سے توبہ کی۔ حکمت والے ہیں کہ دل سے توبہ نہ کرنے والوں کی فضیحت نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوتی ہے تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یہاں حضور موت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگیں، اور برابر گناہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بار بار کرتے ہیں، بلکہ اگر ایک بار بھی گناہ کر کے اس سے توبہ نہ کی تو بے وجہ اس کے کہ یہ اصرار ہے، اور اصرار حکم عود میں ہے، اس لیے اس کو بھی مثل بار بار گناہ کرنے کے کہا جائے گا۔ یہ مطلب ہے برابر کرنے کا۔ اور جاننا چاہیے کہ قریب کی دو حالتیں ہیں، ایک یہ کہ زندگی سے نا امیدی ہو جائے لیکن اب تک اس عالم کے احوال و احوال نظر نہ آئیں، اس حالت کو یاس کہنا مناسب ہے، اور دوسرے یہ کہ احوال بھی نظر آنے لگیں، اس کو حالت یاس کہنا زیبہ ہے۔ بس پہلی حالت میں تو کافر کا ایمان لانا اور عاصی کا توبہ کرنا دونوں مقبول ہیں، اور دوسری حالت میں دونوں غیر مقبول۔ محققین کا یہی مذہب ہے اور ظاہر قرآن سے یہی مفہوم ہوتا ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ یہ جو فرمایا کہ حماقت سے آخر تک، یہ قید واقعی ہے، احترازی اور شرطی نہیں، کیونکہ ہمیشہ گناہ حماقت سے ہی ہوتا ہے۔ جس کو اپنے نفع اور ضرر کی پرواہ نہ ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہوگی۔ اور عاصی یعنی گناہ کرنے والے کے حق میں جو فرمایا کہ توبہ بوقت حضور موت مقبول نہیں، یعنی وعدہ مغفرت اس پر مرتب نہیں، اور ویسے اگر مشیت سے فضل ہو جائے تو کوئی امر مانے نہیں۔ اور قبول توبہ کی علامت یہ ہے کہ اس گناہ کا نقش بالکلیہ ذہن سے محو ہو جائے۔ محو ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اثر خاص یعنی قلب کے طبعی نہ رہے، گو یاد بھی رہے اور قلب کے اعتقادی بھی رہے۔ ضرورت توبہ، توبہ کے معنی اور حقیقت سمجھنے کے بعد واضح ہو گیا ہوگا کہ توبہ ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم سب توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ چونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو اخروی زندگی کے لیے سم قاتل اور مہلک سمجھے، اور اس کو چھوڑنے کا عزم کر لے، اور اتنا مضمون ایمان کا جز ہے، اس لیے ہر مومن پر اس کا واجب اور ضروری ہونا تو ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه، یعنی جو شخص موافق قاعدہ شریعت کے اپنے اس زیادتی یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اعمال کی درستی رکھے، یعنی تمام برائیوں کو چھوڑ دے، شریعت کے مطابق کام کرے اور اپنی توبہ پر قائم رہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے کہ توبہ سے پچھلا گناہ معاف فرمائیں گے، اور استقامت علی التوبہ سے مزید عنایت فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے مغفرت چاہیں تو میں سب کو بخش دوں گا اور گناہ کی کثرت کی پرواہ نہ کروں گا۔ بس عمر گزشتہ کے ضائع ہونے کا بھی علاج موجود ہے، لا علاج کوئی مرض نہیں، وہ علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، اور توبہ کے بعد اگر ادائے حقوق کا موقع نہ ملے تو توبہ سے اس کے لیے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم کو خوش کر کے ظالم کی مغفرت فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، التاب من الذنب کمن لا ذنب له، ترجمہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لاستغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرہ، ترجمہ، بے شک میں ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ عصمت انبیاء یعنی انبیاء کا گناہوں سے پاک ہونا ایک مسلم مسئلہ ہے، پھر بھی آپ استغفار فرما رہے ہیں، یہ انبیاء اور اکابرین مقبولین کے حالات ہیں تو ہم کس شمار میں ہیں؟ اس کی پرواہ نہ کریں کہ توبہ ٹوٹ جائے گی، جب توبہ ٹوٹ جائے تو فوراً دوبارہ پھر توبہ کر لیں، مگر شرط یہ ہے کہ توبہ دل سے ہو، یعنی توبہ کے وقت عزم پختہ ہو کہ یہ گناہ نہ کریں گے۔ اس طرح توبہ کر کے اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹنے کی کچھ پرواہ نہیں، ہر دفعہ پھر توبہ کرتے رہیں، خدا کے مقبول اور اہل طاعت میں شمار ہوں گے۔ اشعار ہیں، باز آ باز آ ہر آن چا ہستی، باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی، باز آ این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی، باز آ یعنی ہماری درگاہ کی طرف ضرور واپس آؤ، جو کچھ بھی ہو تم ہو واپس آؤ، اگر کافر و بت پرست ہو تو بھی واپس آؤ، یہ ہماری درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں، سینکڑوں بار اگر توبہ توڑ چکے ہو تو پھر بھی واپس آؤ، توبہ کرو اور ہم قبول کریں گے۔ پہلا ہے یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی وسعت رحمت ہے کہ ہر حالت میں اجازت دے رکھی ہے کہ ہم سے باتیں کر لو، ہمارا نام لے لو، ہر حالت میں تمہاری سماعت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کی بدولت حق تعالیٰ کی رحمت و مودت تمہارے ساتھ ہوگی، استغفار کے بعد جمعیت قلب معن حاصل ہوگی۔ تیسری یہ ہے کہ اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جائے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے، جیسے بارود ذرا سی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے۔ چوتھی یہ کہ دین اور دنیا کی حاجتوں کے بر آنے کا ذریعہ استغفار ہے۔ پانچویں، حق تعالی کی ناراضی کا علاج ماضی سے استغفار و توبہ اور آئندہ کے لیے اصلاح اعمال ہے۔ چھٹی یہ کہ توبہ کرنے سے گناہ کی عادت اور اس کا تقاضا بدل جاتا ہے۔ تو توبہ کے حصول کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو توبہ بحسب معصیت ہوتی ہے، یعنی جتنا گناہ کیا ہوتا ہے اتنی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تدارک میں بھی جو عمل کے قابل تدارک ہے، اور اعلان کی ضرورت اور عدم ضرورت میں بھی۔ چنانچہ ترک نماز سے توبہ کے لیے ضروری ہے کہ نمازیں قضا کریں، اسی طرح روزہ وغیرہ کی قضا کریں۔ آسی معلن کے لیے توبہ کا اعلان ضروری ہے، اخلاص اور ندامت بھی شرائط میں سے ہیں، یعنی اس طریقے سے توبہ کریں تو خوب کامل ہو۔ بس یہ نفس توبہ کا طریقہ نہیں بلکہ کمال توبہ کا طریق ہے۔ دوسرا یہ کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت اور معذرت ظاہر کریں، جو حقوق العباد واجب الادا ہیں فی الحال ان کے ادا کا عزم کریں، اور فی المعال ان کے ادا کا اہتمام کریں یا اہل حقوق سے معاف کرائیں۔ تیسرا یہ کہ اگر گناہ صادر ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھیں، پھر توبہ کریں، زبان سے بھی توبہ کریں اور رونے کی شکل بنا کر خدا تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں۔ اسی طرح توبہ کرنے میں ظاہر میں متعدد مصلحتیں ہیں۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، ترجمہ، نیکیاں گناہوں کو زائل کرتی ہیں۔ نماز میں توبہ کرنے میں دل حاضر ہوگا، اور توبہ قبول توبہ کے لیے حضور قلب ضروری ہے۔ چونکہ نفس کو نماز شاق ہے، اس لیے نفس گناہوں سے گھبرائے گا، کہاں کی علت سر لگی، بلکہ شیطان بھی گناہ کرانا چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ میں اس سے مثلاً 10 گناہ کراؤں گا تو یہ 20 رکعتیں نماز پڑھے گا، گناہ تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے اور یہ 20 رکعتیں اس کے پاس نفع میں رہیں گی۔ چوتھی یہ کہ توبہ کے لیے تو گناہوں کو یاد کرے اور اس کے بعد جی بھر کر کے توبہ کر لے، مگر اس کو جان جان کر یاد نہ کرے، کہ اس سے بندہ اور خدا کے درمیان ایک حجاب سا معلوم ہونے لگتا ہے جو محبت اور ترقی سے مانے ہے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں سے بھی عطا میں کمی ہوگی، کیونکہ جزا اور ثمرات کا ترتب عمل پر ہوتا ہے۔ توبہ نسوح کے بعد اگر از خود پرانا گناہ یاد آ جائے تو پھر تجدید توبہ کر کے کام میں لگ جائے، اس سے زیادہ کاوش کرنا غلو ہے۔ پانچواں، استغفار اور توبہ کے وقت معاصی کا تذکرہ اور استحضار میں ایک قسم کا توسط ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب گناہوں کی پوری فہرست پڑھنے بیٹھ جائے، صرف اجمالی طور پر سب گناہوں سے توبہ کر لے، ہر گناہ کا نام لینا ضروری نہیں۔ حدیث میں ہے، وما انت اعلم بہ منی، اور اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور فرمایا، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، اور اس طرف اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا. اس سے بھی یہی بات نکلتی ہے اس میں سب گناہ آ گئے اگرچہ یاد نہ آئیں, کیونکہ اس سوچ میں وقت ضائع کرنا مطالعہ محبوب سے غافل ہونا ہے. البتہ جو خود یاد آ جائے اس سے بالخصوص توبہ کر لیں. خامخواہ کریت کریت کر تلاش کرنا یہ خود ایک مشغلہ معنی حضور ہے. پس سب گناہوں سے اجمالاً مغفرت مانگ لیں اور توبہ کر کے اپنے کام میں لگیں, کیونکہ مقصود بالذات خدا کی یاد ہے, نہ گناہوں کی یاد مقصود بالذات ہے اور نہ طاعت کی یاد. گناہوں کی یاد سے توبہ مقصود ہے, جب وہ حاصل ہے تو اب قصداً گناہ کو یاد کر کے اس کی یاد کو مقصود بالذات نہ بنائیں, اور خود بخود یاد آ جائے تو پھر توبہ و استغفار کر لیں. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت خود بخود یاد آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں, کہ اس وقت انا للہ پڑھنے کا وہی ثواب ہوگا جو عین مصیبت کے وقت پڑھنے کا ثواب تھا. شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ذکر معصیت کو مقصود بالذات نہ بنائیں, کیونکہ اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں اور یہ خیال خطرناک ہے. طریق تحصیل, قرآن مجید و حدیث شریف میں گناہوں پر جو وعیدیں آئی ہیں ان کو یاد کرنا اور سوچنا, اس سے گناہ پر دل میں سوزش پیدا ہوتی ہے, یہی توبہ ہے. دسویں فصل, توحید کا بیان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, واللہ خلقکم وما تعملون وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ترجمہ, اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا اور تم نہیں چاہتے ہو کہ کس چیز کو مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَعْلَمْ أَنَّ الْأَمَّةَ لَوَجْتَمَعْتَ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ أَجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَدْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. یہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے. ترجمہ, جان لو کہ اگر سب متفق ہو جائیں اس پر کہ تم کو کچھ نفع پہنچائیں, ہرگز نفع نہ پہنچائیں گے مگر اس چیز کا جو اللہ نے لکھ دی ہے, اور اگر سب متفق ہو جائیں کہ تم کو ضرر یعنی نقصان پہنچائیں تو ہرگز ضرر نہیں پہنچائیں گے مگر اس چیز کا جو اللہ نے لکھ دی ہے. توحید کی حقیقت, یہ یقین کر لینا کہ بغیر ارادہ خداوندی کے کچھ نہیں کر سکتا توحید ہے. مزید تفصیل کے لیے فصل وحدت الوجود ملاحظہ ہو. طریق تحصیل, مخلوق کے عجز اور خالق کی قدرت کو یاد کرنا اور سوچنا اس کا طریق تحصیل ہے. گیارہویں فصل, توکل کا بیان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ترجمہ, اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ ہی پر توکل کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلُ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنَتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. ترجمہ, اور جو کچھ مانگو تو اللہ ہی سے مانگو اور جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو. یہ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے. توکل کی حقیقت, صرف وکیل یعنی کارساز پر قلب کا اعتماد کرنا توکل ہے. اس کی حقیقت وہی ہے جو توکل جو توکیل کی ہے, وکیل بنانے کا. خلاصہ یہ ہے کہ جس کام کو خود نہیں سمجھ سکتے اس کو دوسرے کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بتلانے کے موافق کرتا رہے. بس توکل بھی یہی ہے کہ خدا کے سپرد کام کر کے تدبیر کریں اور جو وہ بتائیں کرتے جائیں, یعنی شریعت کے اصول کو پیش نظر رکھ کر ہر کام میں اسباب کے ماتحت کوشش کریں. توکل کی دو قسمیں ہیں, عملاً علماً تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں متصرف حقیقی اور مدبر تحقیقی حق جل و علا شانہو کو سمجھے, یعنی اللہ تعالیٰ کو سمجھے, اور اپنے کو ہر امر میں ان کا محتاج اعتقاد کرے. یہ توکل تو ہر امر میں عموماً فرض ہے اور جزو عقائد اسلامیہ ہے. اسباب کو مثل حکمائے تبعین اور منکرین قدر کے مستقل بالتاثیر سمجھنا یہ اعتقاد و شرن حرام و باطل ہے. البتہ تاثیر غیر مستقل کا اعتقاد رکھنا یہ مسلک اہل حق کا ہے, جس کا انکار اور نفی کرنا جبر مذموم ہے. قسم دوم, توکل عملاً. اس کی حقیقت ترک اسباب سے ہے. پھر اسباب کی دو قسمیں ہیں، اسباب دینیہ اور اسباب دنیاویہ. اسباب دینیہ جن کے اختیار کرنے سے کوئی نفع دینی حاصل ہو، ان کا ترک کرنا محمود نہیں، بلکہ کہیں گناہ اور کہیں خسران و حرمان ہے اگر وہ امر دین واجب ہے تو اس کے اسباب اختیار کرنا واجب ہے، اور اگر مستحب ہے تو اس کے اسباب کا اختیار کرنا مستحب ہے، اور یہ ترک اسباب شرن توکل نہیں. اور لغتاً توکل کہا جائے تو یہ توکل مذموم ہے، اور اسباب دنیاویہ جن سے دنیا کا نفع حاصل ہو، اس نفع کی دو قسمیں ہیں، حلال یا حرام. اگر حرام ہو تو اس کے اسباب کا ترک کرنا ضروری ہے اور یہ توکل فرض ہے، اور اگر حلال ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں، یہ پہلی یقینی، دوسری ظنی اور تیسری وہمی. اسباب وہمیہ جن کو اہل حرص و طمع اختیار کرتے ہیں، جن کو طول عمل کہتے ہیں، یعنی لمبی امیدیں رکھنا، ان کا ترک کرنا ضروری ہے اور یہ توکل واجب ہے. اور اسباب یقینیہ جن پر وہ نفع عادتاً ضرور مرتب ہو جائے، جیسے کھانے کے بعد آسودگی ہو جانا، پانی پینے کے بعد پیاس کم ہو جانا، اس کا ترک کرنا جائز نہیں اور نہ شرن یہ توکل ہے. اور لغتاً توکل کہا جائے تو یہ توکل ناجائز ہے. اور اسباب ظنیہ جن پر غالب نفع مرتب ہو جائے مگر بارہا تخلف بھی ہو جاتا ہے، جیسے علاج کے بعد صحت کا ہو جانا یا نوکری و مزدوری کے بعد رزق ملنا، ان اسباب کا ترک کرنا وہ ہے جن کو عرف اہل حقیقت میں اکثر توکل کہتے ہیں. اس کے حکم میں تفصیل یہ ہے کہ ضعیف النفس کے لیے تو جائز نہیں اور قوی النفس کے لیے جائز ہے. بالخصوص جو شخص قوی النفس بھی ہو اور خدمت دین میں مشغول ہو، اس کے لیے مستحب، بلکہ کسی قدر اس سے بھی موقد ہے. پس خلاصہ یہ ہوا کہ توکل علمی تو متعلقاً اور عملی میں بمانے ترک اسباب حرام اور ترک اسباب نفع دنیاوی موہوم فرض، او بمانے ترک اسباب دینیہ او بمانے ترک اسباب دنیاویہ مباحہ یقینیہ حرام و مذموم، او بمانے ترک اسباب مباحہ دنیاویہ زنیہ ضعیف النفس کو حرام اور قوی النفس کو مستحب. پس تین قسمیں فرض اور دو قسمیں حرام، اور ایک بعض اوقات میں حرام اور ایک بعض اوقات میں مستحب. اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ جو توکل شرن ناپسند ہے، اس میں اور طاعت میں تنافی ہے، ورنہ کوئی منافات نہیں. واللہ عالم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال سے تو یہاں تک اس اعتدال کا پتہ چلتا ہے کہ معجزات میں بھی، جو کہ بالکل بطور خرق عادت ظہور میں آئے ہیں، ان میں بھی تدبیر اور اسباب کی صورت کو ملحوظ رکھا گیا. چنانچہ حضرت جابر کی دعوت کا قصہ اس کا شاہد ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا، پھر اس میں آ کر آب دہن ملا دیا اور وہ چند آدمیوں کی خوراک لشکر کو کافی ہو گئی. اسی طرح صورت اسباب کو حجاب بنایا گیا، ورنہ ویسے بھی کھانا بڑھ سکتا تھا. یہ توکل اور تدبیر کے آداب ہیں، ان کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے. طریقہ کار، دینی خدمت سے بہتر کوئی کام نہیں. البتہ یہ ضروری بات ہے کہ توکل صرف اللہ پر ہو، لوگوں کے ہدیے و تحائف کی طرف نفس کا اشراف نہ ہو. حدیث میں من غیر اشراف النفس کی قید آتی ہے، ورنہ وہ تو توکل اللہ نہیں. اور بدوں اشراف کے اگر توکل ہو تو محمود ہے، اور جو توکل کی شرائط نہ ہو تو تدبیر مسنون ہے. بالجملہ افراد و تفرید دونوں سے برکنار رہے اور اعتدال اختیار کرے. اشعار ہیں، گر توکل میں کنی درکار کن، کسب کن پستکیا بر جبار کن، گفت پیغمبر با آواز بلند، بر توکل زانوائے اشتر ببند. سو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. تدبیر کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، مگر شرط یہ ہے کہ تدبیر مباح ہو اور اس میں انہماک نہ ہو. طریق تحصیل، اللہ کی عنایتوں اور وعدوں اور اپنی گزشتہ کامیابیوں کو یاد کرنا اور سوچنا اس کے تحصیل کا طریقہ ہے.